أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. एक सवाल आज मौसूल हुआ है और इन साहब ने पूछा है कि हम अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं। देखिए, कुरान इस पर बड़ा क्लियर है और बड़े गैर मुभम अल्फाज में कुरान ने कहा है। जैसे किसी मौके पर मैंने जिक्र किया था कि कुरानी आयात बुनियादी तौर पर दो तरह की हैं, एक बयनात में से हैं और एक मुशाबहात में से हैं। तो वो कुरानी आयात जो बड़ी दो टोक, गैर मुभम और डायरेक्ट हैं, बड़े डायरेक्ट अहकामात देती हैं, ये मैं सादा अल्फाज में इसकी तारीफ बयान कर रहा हूँ, वो बयनात में से हैं, खुली खुली हैं, हर चीज़ वाजे है। और जहाँ मिसालें दे के समझाया है सिम्बॉलिकली या इशारतन बात की है, तमसीलात में बात की है, वो मुशाबहात में से। यहाँ ये अर्ज कर दूं कि बाज़ुकात आसान अल्फाज में, आसान जुबान में समझाते समझाते कुछ वो नफ्स मज़मून बदला हुआ सा लगता है, लेकिन वो मजबूरी हो जाती कि उससे ज़्यादा फिर कोई अल्फाज मुनासिब मिलते नहीं। इस मामले में कोई भी शख्स अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों में कैसे शामिल हो सकता है, कुरान बहुत वाज़े तौर पर खुले हुए लफ्ज़ों में, गैर मुभम अल्फाज में कहता है कि तक्वा इख्तियार करें। जिन्होंने तक्वा इख्तियार किया वो अल्लाह के पसंदीदा लोगों में हो गए, और जो अल्लाह का पसंदीदा है वो यकीनन इनाम याफ्ता है, क्योंकि अल्लाह का पसंदीदा होना ही मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम कि अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर ले। अब तक्वे के बारे में जो आम तौर पर तर्जुमा किया जाता है वो तो मुफस्सरीन ने तो ये लिखा कि साहब अल्लाह से डरो, लेकिन मैं यहाँ ये जिसारत करूँगा कि इसका तर्जुमा कुछ यूं भी हो सकता है कि अल्लाह के बताए हुए डूज एंड डू नॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि मेरे नज़दीक डर और खौफ मोटिवेशन फोर्स तो है, मोटिवेटिंग फैक्टर है ये, लेकिन नेगेटिव फैक्टर है, और नेगेटिव फैक्टर ज्यादा देर कामयाब नहीं होता। जबकि इसके मुकाबले पर प्यार और मोहब्बत एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग फैक्टर है। प्यार और मोहब्बत मोटिवेटिंग फोर्स बहुत बड़ी है और पॉजिटिव है। इसकी एग्जाम्पल शायद मैंने किसी मौके पर पहले भी दी थी। हम लोग जो मुलाजमत करते हैं उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा होगा, अगर ऑफिस में हमारे यहाँ 2 बजे छुट्टी होती है तो 1:30 बजे अगर हमारा बॉस हमें बुला कर ये कहे कि भाई तुम जरा सिविल सेक्रेटरीट में चले जाओ और वहाँ जाके फलां सेक्रेटरी से मिलके ये काम करवाओ और आके मुझे इन्फॉर्म कर दो, तो हमारा रिएक्शन ये होता है कि चूंकि बॉस है, हमारी तरक्की उसके हाथ में है, ट्रांसफर उसके हाथ में है, तो हम उससे डरते हैं, खौफजदा हैं। ठीक है सर, अभी करता हूँ। तो अपने कमरे में जाके बैठ के एक कप चाय पिया, कुछ अखबार पे नजर दौड़ाई, घड़ी देखी, बस 15 मिनट रह गए छुट्टी में, तो चले गए कमरे में बॉस के। सर वो मैंने चेक किया, लेकिन वो सेक्रेटरी साहब तो उठ गए हैं दफ्तर से, कल आएंगे सुबह सर 9 बजे, तो मैं घर से सीधा चला जाऊंगा और जाके वहां से करवा लूंगा काम। ये एक जनरल एटीट्यूड होता है हमारा। अब हमने उसे टाल दिया, झूठ बोल के बहाना बना लिया। इसके पीछे काम न करने की मर्जी और डर और खौफ है। अब 2 बजे छुट्टी की, हमने घर आए बाइसिकल पर, हांपते कांपते उस धूप में, चलचलाती धूप जून की, पसीना बह रहा, बुरा हशर हुआ हुआ है, किसी तरह एक गिलास पानी मिल जाए। घर आए तो 2 साल का बेटा है, वो टांगों से लिपट गया, वो अंदर ही नहीं जाने दे रहा, अब रास्ते में टांगों से लिपटा हुआ है कि मुझे आप चिंगम दिला के लाइए। अब उसको उसी तरह उसी हाल में उठाया, बाजू पे बिठाया और गोद में लिए मोहल्ले की कॉर्नर शॉप कन्वीनियंस स्टोर पे चले जा रहे हैं। बाहर धूप लगी, जेब से रुमाल निकाला, बजाय अपने सर पे डालने के धूप से बच जाऊं बेटे के सर पे रख दिया कि बेटे को धूप ना लगे, और ले जाके उसको चिंगम खरीद के दी और उससे बातें करते हुए घर आ गए और دل میں ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں تو انسان ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا تھا دفتر میں, اور باس نے بلا کر کہا کہ یہ کام کر لو, وہاں بہانہ گھڑ گیا. یہاں چلچلاتی دھوپ میں بیٹا تھکے ہوئے حال میں واپس لے کے گیا کارنر شاپ تک. دھوپ سے اس کو بچایا ہم نے, اپنے آپ کو نہیں بچایا, اور جیب سے پیسے خرچ کر کے بھی ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ باس سے ڈر اور خوف ہے اور بیٹے کے ساتھ پیار ہے. یہ فرق ہے ڈر اور خوف کے موٹیویٹنگ فیکٹر ہونے میں. تو تقویٰ کا اگر ہم یہ ترجمہ کرنے لگیں کہ اللہ سے ڈرو, اس سے خوف کھاؤ, تو یہ نگیٹو سائڈ پر ہم چلے جائیں گے. پھر اس کے ڈر سے تو کام کریں گے, دل سے ہم کام نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم نے اس سے پیار کیا تو خوف کی صورت میں بھی ہمیں یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, سزا دے گا, اور پیار کی صورت میں بھی خوف یہی رہے گا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہاں محبت کو دخل ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا محبوب ہمارا تو کیا ہوگا. تو وہاں بھی ناراض نہیں کرتا انسان رب کو. تو اس سے اگر رب تعالیٰ سے ہم پیار کریں اور اس طرح کا پیار پال لیں, یہ جو میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ رب سے دوستی لگا لیجئے, آپ اس کو اپنا دوست بنا لیجئے, اور رات کو تنہائی میں علیحدہ کمرے میں دروازہ بند کر کے جا نماز پر بیٹھے, نماز تسبیحات اور تلاوت کے بعد تو آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ گفتگو کیا کیجئے. یہ سب اسی کا حصہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ صاحبان مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں یہ سن کر جو میں بات کہتا ہوں, کہ رب کے ساتھ تو جو گفتگو چاہے آپ کیجئے, جیسے دوست کے ساتھ گفتگو انسان کرتا ہے. وہ در حقیقت ایک اپنے ویو پوائنٹ کو بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسی قربت ہو جائے کہ ہم اپنے دل کی بات اس سے کہہ کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ایک ایسی طاقتور ہستی کے ذمہ لگا دی ہے اپنی پرابلم, اپنی پریشانی, اپنا مسئلہ, کہ وہ اسے حل کر دے گا. تو انسان بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, پھر مسائل رہتے ہی نہیں. اور جب رب کے ساتھ دوستی ہو گئی اور اس دوستی پر انسان کا یقین پختہ ہو گیا, تو پھر ایک ہی لمحے کو دل میں خیال آتا ہے, ایک لہر سی اٹھتی ہے جس کو ہم برین ویو کہتے ہیں, یا ایک جھونکا آتا ہے پریشانی کا, لیکن وہ آدھے لمحے سے زیادہ قائم نہیں رہ پاتا. ایک دم آتا ہے کہ فلاں کام کا کیا ہوگا, اسی وقت اندر سے آواز آتی ہے کہ پریشانی کیا ہے, تمہارا دوست اتنا طاقتور بیٹھا ہے اور ایسا قادر مطلق ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر ہے ہی نہیں, تو اس دوست کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کاہے کی ہے. تو ایک لمحے, آدھے لمحے میں وہ خیال آیا, آدھے لمحے میں یہ خیال آ گیا, دونوں بیلنس ہو گئے, انسان پھر کہہ کے ہی لگاتا پھرتا ہے. تو تقویٰ, میں تو تقویٰ اختیار کرنے کو کہتا ہوں, لیکن ازروئے ڈر اور خوف نہیں, ازروئے پیار اور محبت جو اللہ کے ساتھ ہے. تو پھر اس کے کہے پر آدمی عمل کرتا ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ وہ جس سے میں پیار کرتا ہوں, وہ جو میرا دوست ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے کہ اس کی میں نے بات نہیں مانی. یہ پیار کا ڈر اور خوف جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے بنسبت سزا کے خوف کے. تو اگر بات بہت دور نکل گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اس پر بڑا کلیئر ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونے کے لیے آپ تقویٰ اختیار کیجئے, اور تقویٰ اسی صورت میں اختیار کیجئے کہ اللہ کے ساتھ بے پناہ پیار ڈال لیجئے, اپنا اس کے ساتھ عشق کر لیجئے, اور اس کو واقعتاً اپنا بہترین دوست سمجھیے, اور وہ انشاءاللہ تعالی اس دوستی کا بھرم رکھے گا, اور وہ آپ کو واضح کر دے گا کہ وہ واقعی ہمارا بہترین دوست ہے, جو ہر موقع پر ہمیں لک آفٹر کرتا ہے, ہر مشکل میں ہمارے کام آتا ہے, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے وہ ہمارے لیے حل نہ کر دے. ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات ہماری توقعات کے خلاف اس کا حل نکلتا ہے, تو ہم مایوس ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں چاہا تھا کہ ایسا ہو. لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد آنے والا وقت یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہی درست تھا جو رب نے کیا تھا، جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا تھا۔ یہ ہمیشہ آپ پہ واضح ہو جائے گی یہ بات کچھ عرصے کے بعد کہ فیصلہ رب ہی کا درست تھا۔ یہ میں نے بہت سے لوگوں کو کرتے دیکھا۔ ایک صاحب بڑے افسر تھے، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کی پوسٹنگ لاہور ہی میں رہے۔ دعا کی تو جواب آیا کہ اس کا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ اب میں نے بڑے طریقے سے ان کو جواب دیا کہ حضور، اللہ کے فیصلے میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہوتی ہے، تو اللہ جو فیصلہ کرے ہمیں ہنسی خوشی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھیے، اللہ بہتر ہی کرتا ہے۔ یہ اس کا اپنا فرمان بھی ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ صاحب آپ اس سے اچھی امید رکھیے، وہ انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا۔ یہ سب گفتگو اس وقت ہو رہی تھی جب ہم پاک پتن شریف سے واپس آ رہے تھے، تو یہاں پہنچے شام کو ان کے آرڈرز آ گئے کہ لاہور کا چارج آپ چھوڑ دیجئے اور فلاں جگہ چلے جائیے۔ اب وہ جگہ بھی ایسی تھی جو بقول ان کے یہ صاحب یہ سائڈ لائن کر دیا گیا مجھے، بڑی توہین ہے میری۔ ٹھیک، کرنے والا رب ہے، اختیار اس کا ہے، اس کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے آنکھ بھی اٹھا جائے؟ ٹھیک 20 دن کے بعد لاہور میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس میں ان کی جگہ آنے والے صاحب سسپینڈ ہوئے، ان کی انکوائری ہوئی اور ڈیموٹ کر دیے گئے۔ تو یہ صاحب فوراً دوڑے ہوئے میرے پاس آ کے، بال بال بچاؤں میں۔ تو میں نے کہا صاحب یہ غلط ہے، آپ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ بال بال بچے ہیں آپ، اللہ نے آپ کو بال بال بچایا ہے، آپ تو بزد تھے اس رٹ کے اندر اترنے کے لیے، یہ رب کا فیصلہ ہے جو صحیح ثابت ہوا، اور اس وقت آپ بہت مایوس تھے، مجھے کچھ کہہ نہیں رہے تھے، لیکن آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے کہیں گولی مار دیں، لیکن اب آپ اتنے ہی خوش ہیں۔ ہمارا وہ بعد میں ان کا کیا رویہ تھا اس کو چھوڑیے، وہ تو پھر شرمندگی کی بات بن جائے گی ان کے لیے۔ تو یہ رب کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب ترقی چاہتے تھے، لیکن بعد میں ان کو ایک سال کے بعد میں نے کہتے سنا، خود میرے ہی پاس بیٹھے کہنے لگے، اچھا ہوا میری ترقی نہیں ہوئی، یہ کام میں سنبھال نہیں سکتا تھا۔ اب یہ رب بہتر جانتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، ہماری کیپیسٹیز کیا ہیں، ہم تو اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہیں۔ اللہ کے فیصلے کو اگر ہم ہنسی خوشی تسلیم کر لیں، خواہشات کرنا انسانی فطرت ہے، دل میں خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنا بھی ہم پہ فرض ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر جو اس کوشش کے جواب میں جو فیصلہ رب کی طرف سے آ جائے، اس کو بڑی ہنسی خوشی قبول کر لینا چاہیے۔ تو یوں توکل پیدا ہو جائے گا انسان میں، اللہ پر بھروسہ پیدا ہوگا، اور یہی راہ انسان کو وہاں لے جائے گی جہاں وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ گزشتہ اتوار اللہ کے بارے میں یہاں ذکر ہوا تھا، تو وہ اس کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کس کی نگرانی میں کی جائے پریکٹس۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اپنے رائے کا اظہار آپ کے سامنے کر دوں، اور مجھے اس پر بالکل قطعی طور پر اصرار نہیں ہے کہ یہ درست ہے، میں انسسٹ نہیں کرتا کہ میری رائے درست ہے، یہ صرف میرے ویوز ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کتابوں میں ہم پڑھیں گے، رسالوں میں، اخبار میں پڑھ لیں گے کہ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب نے اس لفظ کا، وہ میں لفظ جان بوجھ کے بیان نہیں کر رہا ورنہ کل سے یہاں ورد شروع ہو جائے گا، اس لفظ کا ورد کرتے تھے، اور ان کو یہ ایسا مقام عطا ہو گیا۔ اب جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس لفظ کا بیان کر کے، وہ ایک ہی لفظ ہے، اس لفظ کو بیان کر کے میں اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لا رہا ہوں، کانٹیکسٹ میں سے نکال رہا ہوں. وہ لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن در حقیقت اس لفظ کے پیچھے ایک بہت بڑی تیاری موجود ہے. یہ بالکل اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم ڈبل روٹی کھاتے ہیں. اب کوئی مہذب، آپ جیسا مہذب انسان تو ایک سلائس کھانے میں شاید 10 منٹ لے لے گا، لیکن مجھ جیسا کندہ ناتراش وہ 1 منٹ میں کھا لیتا. لیکن در حقیقت وہ ایک سلائس جو ہم نے یوں ہی چٹم کر دیا، اس کو تیار کرنے کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنت اور بہت سا وقت صرف ہوا ہوا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوگا. تو یہ اکیلا ایک حرف کسی کو اس مقام پر نہیں لے گیا جہاں وہ اولیاء اکرام کی گردن پر پاؤں رکھ دے، بلکہ بچپن سے لے کے آخری سانس تک پرہیزگاری کی زندگی، لوگوں کے کام آنے کی عادت، لوگوں کی خدمت کی عادت، وہ علم جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اس کو آگے بغیر کسی معاوضے کے تقسیم کرنے کی عادت، تواضع کی عادت، سچائی کی عادت اور دیانتداری کی عادت، یہ سب ایک لمبے عرصے تک پریکٹس ہوتی رہی ہیں چیزیں. پھر جب ورد شروع کیا ہے اس لفظ کا تو اس کے اثرات وارد ہوئے ہیں، اور رفتہ رفتہ، اس لفظ کو پھر دوہرا دوں، رفتہ رفتہ آپ ولایت کے درجات طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اولیاء اکرام کی گردن پر پاؤں آیا آپ کا. یہ ایک دن کا کھیل نہیں تھا، ایک سال کا کھیل نہیں تھا، یا ایک عشرے کا کھیل نہیں تھا، ایک ڈیکیڈ کا کھیل نہیں تھا. یہ ساری عمر کی محنت تھی. تو خمیر تیار کیا گیا تھا اس محنت کے ذریعے سے. اسی طرح اللہ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس کے وہ اثرات جو آپ لینا چاہتے ہیں اس سے، جو میں لینا چاہتا ہوں، وہ ہمیں مل نہیں سکتے تب وقت کہ ہم اس کے لیے گراؤنڈ تیار نہ کر دیں. اگر میں زمین میں ہائبریڈ کارن لگا کے 120 مون پر ایکر ییلڈ لینا چاہتا ہوں تو وہ یوں ہی نہیں آئے گی. اس کے لیے مجھے ایک خاص ڈھب پر زمین میں ایک خاص گہرائی تک ہل چلانا ہوگا، پھر اس میں ایک مخصوص قسم کا بیج، ہائبریڈ بیج پھینکنا ہوگا، اور پھر اس کی آبیاری کرنا ہوگی ایک مخصوص انداز میں، اس کی کیئر کرنا ہوگی. اس کے بعد کہیں جا کے وہ 4 مہینے کے بعد میری فصل تیار ہوگی، اور اس سے مجھے 120 مان پر ایکڑ کی ییلڈ ملے گی. اور اگر میں یہ محنت نہیں کرنا چاہتا تو پھر مجھے ایک اور ٹائپ کا ہائبریڈ سیڈ اس میں ڈالنا پڑے گا، اس کا سولجر، جو از خود اگائے زمین سے، جس کو کسی قسم کی آبیاری کی اور کیئر کی ضرورت نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کی ییلڈ جو ہے وہ 10-12 من پر ایکڑ سے زیادہ نہیں ہوگی، دوسرے لفظوں میں 1/10 سے نیچے چلی آئے گی اس کی ییلڈ. اور اگر میں یہ بھی نہ ڈالوں، یہاں بھی محتاط نہ ہوں، تو مجھے 2 یا 3 من کی ییلڈ مل جائے گی. اگر میں وہ 120 مون والا بیج استعمال کروں لیکن اس کی واٹرنگ میں اس انداز میں نہ کروں جس انداز سے کرنی چاہیے، تو مجھے 120 نہیں ملے گی، 80 مل جائے، 70 مل جائے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اگر میں اس کی کیئر نہیں کرتا، وقت پر کھاد نہیں ڈالتا اس کو، تو بھی 120 نہیں مل سکتی. 120 یہ ملے گی مجھے، لیکن آئیڈیل کنڈیشنز میں، تمام شرائط کو جب میں پوری کر دوں گا، تمام پری ریکویزٹس پوری ہونی چاہیے، پھر 120 مانڈ پر ایکڑ کی ییلڈ مجھے ملے گی. تو اسی طرح کسی بھی ورد کو، کسی بھی ذکر کو، کسی قسم کے اورات کو، مجاہدے کو، اگر اس سے ہم صحیح ییلڈ لینا چاہتے ہیں، تو تمام پری ریکویزٹس کے ساتھ چلنا ہوگا. شاید پہلے کسی موقع پر بات میں نے کی ہو، ایک صاحب نے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان بزرگ کے ڈیرے پر وہ شفٹ ہو گئے وتھ فیملی، بیٹھ گئے وہاں اور تربیت شروع ہو گئی. تو جب 30-35 سال گزر گئے اس تربیت کو، تو ایک روز نماز سے فارغ ہوئے جب، تو ان بزرگ نے اعلان کیا کہ کل نماز عصر کے بعد میں اپنی تلوار ان صاحب کو دوں گا. تو سب لوگوں نے ان صاحب کو مبارکباد دی کہ اللہ تمہیں مبارک کرے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ مرشد اپنی تلوار خود اپنے ہاتھ سے آپ کی کمر کے گرد باندھ رہے ہیں. یہ بھی بہت خوش تھے کہ 30-35 سال کی محنت میرے کام آئی. فیملی نے بھی مبارکباد دی. اگلے دن جب نماز عصر ہو چکی، تو مسجد کے باہر جو جگہ تھی کھلی، اس میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ان بزرگ نے کہا کہ میں حسب وعدہ یہ تلوار اب فلاں صاحب کی کمر کے گرد باندھوں گا. تو وہ صاحب ذرا آ جائیں سامنے. تو یہ اپنی جگہ سے ہلے اور گئے جا کے مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو مرشد صاحب نے ان سے کہا کہ جو اپنی تلوار تم نے پہلے سے باندھ رکھی ہے، اسے کھول کے زمین پہ ڈال دو، اور اس کی جگہ میں دوسری اپنی تلوار باندھ دیتا ہوں. تو ان صاحب نے اپنی تلوار جو لٹکائی ہوئی تھی وہ کھولی، اور پاس بیگم صاحبہ کھڑی تھی، ان کے حوالے کر دی کہ یہ لے لو. اب انہوں نے، ان بزرگ نے بھی اپنی تلوار کھول لی تھی. تو سڈنلی بزرگ نے کہا کہ نہیں، ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ تمہیں تلوار دی جا سکے، ابھی تمہاری تربیت ہونا باقی ہے. بڑے مایوس ہوئے، اور اوپر سے وہ فرمانے لگے کہ شاید جب تمہاری تربیت مکمل ہو تو میں اس وقت تک زندہ نہ ہوں، لیکن اسپین میں فلاں شہر میں ایک فقیر ہوں گے، وہ تمہیں یہ تلوار عطا کر دیں گے. تو جب تربیت مکمل ہو جائے تو وہاں چلے جانا اور تمہیں تلوار مل جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ حضور، وہ تو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں چلا جاؤں گا، لیکن ان صاحب کو میں پہچانوں گا کیسے؟ تو کہنے لگے بے فکر رہو، تمہاری بیگم اسے پہچان لے گی. تو بات ختم ہو گئی. مرشد صاحب کا انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئے. کچھ عرصے کے بعد ان کے دل میں یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ میں اسپین جاؤں. اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا اسپین چلے گئے. اب وہاں رہنے لگے اور سڑکوں پر گھومتے تھے فارغ وقت میں کہ وہ صاحب کب مجھے ملیں گے. تو ایک دن ایک صاحب ملے جس پہ انہیں شبہ ہوا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے تلوار دینی ہے. تو ان کی طرف لپکے تو بیوی نے آواز دی کہ ادھر آ جاؤ، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، اس کے قریب نہ جاؤ تم. کچھ 6 مہینے کے بعد ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، تو بیگم نے اشارہ کیا کہ وہ صاحب جا رہے ہیں. یہ تو قصہ ایک لمبا چلتا ہے معاملہ، اس کو چھوڑیے، تو بہت وقت لے جائے گا پوری کہانی سنانے میں. اب آپ دیکھیے کہ وہ بزرگ نے اناؤنس کیا باقاعدہ کہ میں کل عصر کے بعد تلوار ان کو دے دوں گا. جمع بھی ہوئے لوگ تقریب کے لیے. عین آخری لمحے پر جا کے انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا. بڑی عجیب بات ہوئی. اب اس کے پیچھے وجہ کیا بنی کہ ان بزرگ نے اپنا مائنڈ کیوں چینج کیا فوری طور پر؟ در حقیقت ان صاحب سے جنہوں نے تلوار وصول کرنی تھی ان سے ایک غلطی ہو گئی. جب مرشد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار کھول کر زمین پر ڈال دو تو انہیں اپنی تلوار کھول کر زمین ہی پر ڈالنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کھولی اور بیوی کے حوالے کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، ابھی مرشد کی بات کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے، ابھی تک اپنی مرضی اختیار کیے ہوئے ہیں. جب ہی تو زمین پہ ڈالنے کی بجائے بیگم کے ہاتھ میں دے دی تلوار. اب یہ اتنی باریک بات ہے، جب تک کہ آدمی اس مقام پر نہ جائے کہ اطاعت کا یہ درجہ آ جائے، تو یہ تو مرشد ہے، رب تو پھر رب ہے، کہاں اس کی بلندی اور کہاں مرشد. تو تلوار کیسے ملے گی، وہ اعزاز کیسے حاصل ہوگا جب تک کہ اطاعت کے اس درجے پر نہ جائے. تو اس لیے ورد اللہ کا کرنا ہے، ضرور کیجئے. علیحدگی میں ملنے مجھ سے جن صاحب کا بھی یہ سوال ہے، میں ضرور انہیں بتا دوں گا، لیکن ملے گا کیا جب تک کہ اس کی آپ نے پری ریکویزٹس پوری نہیں کی، پری کنڈیشنز تو پوری نہیں ہیں اس کی، اس سے کیا لیں گے؟ جو ملے گا ادھورا ہوگا، اور ادھورا علم بہت خطرناک ہے. اب یہ جو تلوار کا قصہ آپ کو میں نے سنایا، اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے. رب تعالیٰ کی اطاعت تو اس انداز میں ہونی چاہیے. پھر آپ ورد کیجئے اور دیکھیے چند دنوں کے اندر اندر کیا کیا حاصل ہوتا ہے. ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم میں تو نہیں کر پاتا، میرے بس کا نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی سے کسی صاحب کا کوئی عیب سنا، میرے علم میں آ گیا، تو میں اس کو آگے بیان نہ کروں. میں تو یہ نہیں کر پاتا. مجھ سے آج تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی صاحب اگر میں کسی کو دیکھ لوں کہ وہ شراب پی رہے ہیں تو میں خاموش ہو جاؤں. میں تو ڈھونڈورا پیٹتا ہوں لوگوں کے پاس جا کے فوراً. میں یہ نہیں کر پاتا کہ اگر میں نے کسی کا عیب دیکھا ہے، کوئی صاحب آ گئے وہی عیب بیان کر رہے ہیں ان صاحب کا میرے سامنے، تو میں یہ کہہ دوں کہ بھائی وہ انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، بیچارے سے غلطی ہو گئی، اس کا پاؤں پھسل گیا، ٹھیک ہو جائے گا. وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں تو اس کے ساتھ مل کے اور 10 برائیاں کر دیتا ہوں، بلکہ جو میرے اندر برائیاں ہیں وہ بھی میں دوسرے آدمی میں ڈال دیتا ہوں، یہ عام کرتا ہوں میں. میں یہ نہیں کر پاتا. ابھی دیکھیے کتنی اچھی باتیں آپ سے کر رہا ہوں میں. آپ ابھی ذرا سا مجھے برا بھلا کہہ دیجیے اور پھر میری آنکھوں کا رنگ دیکھیے آپ. وہ جو انگریز کہتا نا، Then you just see the color of my eyes. کیسا غصہ آئے گا مجھ کو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا آپ کی تنقید ذرا سی بھی. بھول جاؤں گا کہ میں کن صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو میرے اوپر کوڑا کرکٹ یا اوجڑی پھینکنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ گلاس کا پانی کہیں پھینکیے اور اس کی ایک ذرا سا چھینٹا میرے اوپر پڑ جائے اور تماشا دیکھیے کیسے لڑتا ہوں آپ سے میں. اس وقت مجھے یہ یاد نہیں آئے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تو جب میں یہ چیزیں نہیں اپنے اندر پیدا کر پاتا، آپ ذرا سا میرا نقصان کر دیجئے، میں ابھی سڑک کے کنارے کھڑا آپ کو نظر آؤں گا اور ہر آتے جاتے ایک کے سامنے فریاد کر رہا ہوں گا، لیجئے بتائیے یہ صاحب میرا یہ نقصان کر گیا. تو اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو کوئی وظیفہ، کوئی ورد کیسے مجھے کوئی فائدہ دے گا؟ اطاعت تو غائب ہے وہاں سے، صرف ذکر ذکر ہے، اطاعت غائب ہے. تو اطاعت پہلے آتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اس پہ زیادہ میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ یہ توجہ زیادہ کی جائے اس پر کہ صاحب ہم اطاعت اختیار کر لیں پہلے، پھر ہم ذکر اذکار اور وظائف اوراد پھر ادھر کو جائیں. پہلے گراؤنڈ ہم تیار کر لیں، زمین کے اندر ہل چلا کے اس کی واٹرنگ کر کے اسے چھوڑ دیں ہم، تاکہ فالتو پانی ویپوریٹ ہو جائے. اور وہ غالباً اسے پنجابی میں وتر کہتے ہیں شاید، وہاں تک زمین آ جائے تو پھر بیج ڈالا جائے اس میں. میں نے کبھی اس کا کاشتکاری کی نہیں اور نہ میں گاؤں میں کبھی گیا, اس لیے وہ مجھے اندازہ نہیں. اگر غلط کہہ گیا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں. اس کے بغیر بیج صحیح فصل نہیں دے گا. اور بیج ڈالتے وقت بھی پھر محتاط ہونا ہوگا ہمیں کہ بیج وہ ہم پک کریں جو وہاں کی سوائل کنڈیشنز کو اور ویدر کنڈیشنز کو سوٹ کرتا ہو. یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے. اگر میں الاسکا سے ایک بیج لے آؤں گا اور یہاں لا کے اگانے کی کوشش کروں گا تو وہ کبھی فصل نہیں مجھے ٹھیک دے گا. میں بیجنگ کا بیج لا کے یہاں اگاؤں, فصل نہیں آئے گی صحیح. یا اگر میں خطے استوا کے ایکویٹر کے کسی جگہ کا بیج لا کے یہاں اگاؤں گا تو وہ فصل نہیں دے گا مجھے. مجھے ان ویدر کنڈیشنز اور ان سوائل کنڈیشنز کے مطابق بیج چننا ہوگا اور وہ ڈالوں گا تو مجھے ییلڈ ملے گی. تو ذکر بھی وہ پک کیجئے جو آپ کی باڈی کیمسٹری کو, آپ کی نیچر کو سوٹ کرتا ہو. لیکن بہرحال مجھے یہ کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ علیحدگی میں مل لیجئے. میں یہ سوال مزے کا ہے جن صاحب نے بھی بتایا, راضی برضا رہنے کی کیفیت میں دوام اور استقامت کیسے ممکن ہے باوجود مشکلات اور مسائل میں اضافے کے. یہ بہت مزے کا سوال ہے. اس کا ایک حصہ, ایک غیر مسلم نے, میں چونکہ شور نہیں ہوں کہ وہ جیو تھے یا وہ ان کا تعلق کسی اور عقیدے اور مذہب سے تھا, کیونکہ میں نارملی میں کسی سے پوچھتا نہیں. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آنے والا اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا میں بندہ ہوں, وہ اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. تو لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ غیر مسلم تھا. یو کے میں وہ صاحب ملے مجھے, انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی کہ صاحب یہ بتائیے کہ اسلام زیادہ دیر تک اپنی اصلی حالت میں رائج کیوں نہیں رہا. اسلام تو اصلی حالت میں موجود ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا ہم نے پھر اسے. تو اس سلسلے میں میں نے ان سے ہی ایک گزارش کی, صحیح تھا یا غلط تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ کنوینس ہو گئے وہ صاحب اس بات پہ. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے دین کی گہرائی سے اسٹڈی کریں اسلام کی, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ایثار اور قربانی کا مذہب ہے. آپ دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں, اور یہ بظاہر, پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ بظاہر گھاٹے کا سودا لگتا ہے گرچہ ہے نہیں, لیکن چونکہ ہم ہر چیز کو اس کی فیس ویلیو پہ لیتے ہیں, اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, اس کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں, تو ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ در حقیقت یہ فائدے کا سودا ہے. تو چونکہ یہ بظاہر گھاٹے کا سودا لگتا ہے, اس کا امیجیٹ امپریشن گھاٹے کا ہے, تو ہم اس سے دوڑ جاتے ہیں. تو یوں امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلمز موجود ہوتی کہ میں کسی کو کچھ دینے کے لیے 100 بہانے گھڑتا ہوں کہ میرے پاس فالتو کہاں بھائی, میرا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے تو میں فالتو کہاں سے نکالوں گا پیسہ. اسلام اس بات کو نہیں مانتا. اسلام کا عقیدہ تو کچھ اور ہے کہ اگر آپ کے پاس سرپلس ہے تو وہ تو یقینی طور پر دوسروں کا حق ہے. کہہ رہا ہوں کہ وہ یقینی طور پر دوسروں کا حق ہے. اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے مطابق ہے تو کچھ تھوڑے سے ایثار سے کام لیجئے اور اپنی ضروریات کو تھوڑا شرنک کر لیجئے اور دوسرے کی خدمت میں پیش کر دیں. اور اگر آپ کی ضروریات سے بہت کم ہے تو پھر قربانی کیجئے، اور اس بہت تھوڑے میں سے بھی تھوڑا سا نکال دیجئے۔ یہ بالکل اسی طرح کہ اگر ہم کسی کو امیر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس خود نہیں، ہم تو خود بھوکے ہیں، کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے کیونکہ ہم خود بھوکے ہیں، تو کم از کم ہم اپنی بھوک تو اس سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنی بھوک تو تقسیم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، کہ اگر میری بھوک چار روٹی کی ہے اور مجھے کہیں سے دو میسر آ گئیں تو میں اس دو میں سے ایک اگر کسی اور کو دے دوں تو میں اپنی بھوک اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو یہ کام تو میں کر سکتا ہوں۔ اسلام اس میں بلیو کرتا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی بھوک تو اس کے ساتھ شیئر کر لیجئے۔ پھر یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جہاں اسے کچھ ہاتھ سے چھوڑنا پڑے وہاں ہیزیٹیشن آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ راضی برضا رہنے کی کیفیت میں دوام و استقامت، بات یہ ہے کہ راضی برضا رہنے میں بھی ہماری بظاہر خواہشات کی قربانی ہوتی ہے، جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کا جواب میں دے چکا، پہلے گفتگو کے دوران بغیر اس سوال کو دیکھے میں اس کو بیان کر رہا تھا۔ تو وہ استقامت ایک ہی صورت میں آئے گی کہ ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج دن تک، جہاں جہاں میری محنت کا اور میری کوششوں کا نتیجہ میری خواہشات کے خلاف آیا تو بعد میں وقت نے کیا ثابت کیا کہ وہ درست تھا جو میں چاہتا تھا، یا جس ڈائریکشن میں میں ایفرٹ کر رہا تھا وہ درست تھی، یا جو رب کا فیصلہ آیا وہ درست ثابت ہوا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر مرتبہ رب کی طرف سے آنے والا فیصلہ ہی درست ثابت ہوا تو یہ یقین آ جائے گا کہ میرے رب کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ درست ہوگا، میرا فیصلہ غلط ہوتا کیونکہ میری عقل ناقص ہے۔ تو پھر بار بار کا تجربہ جب سامنے آئے گا میرے ریویو میں تو مجھے اعتبار آ جائے گا رب پر، بھروسہ پیدا ہو جائے گا اس پر، ٹرسٹ کرنے لگوں گا اپنے رب کو میں، تو یوں استقامت آ جائے گی اور میں اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنے لگوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے فارغ وقت میں ریویو ضرور کریں اپنی زندگی کو کہ کہاں کہاں پر کیا کیا پیش آیا جس پر ہم وقتی طور پر ناخوش ہوئے لیکن بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ وہی کچھ ٹھیک تھا جو میرے رب نے کیا، تو پھر خود بخود ہمارے اندر استقامت آئے گی۔ آپ سے اجازت لوں گا۔